السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. معزز صدر اجلاس، محترم بزرگو، نوجوان بھائیو، پردہ نشین ماں اور بہن، انسان چاہے جتنا بھی طاقتور ہو اور دنیا کی چاہے جتنی بھی نعمتیں اس کے پاس میسر ہو، انسان محتاج ہے، انسان ضرورت مند ہے. چاہے سب کچھ اس کے پاس، لیکن زندگی کا کوئی نہ کوئی موڑ ایسا آئے گا کہ انسان کو اپنے پروردگار کا محتاج ہونا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حقیقت کو واضح کرتے ہوئے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے لوگوں، تم اللہ کے فقیر ہو، اللہ کے محتاج ہو، تمہیں اللہ کی ضرورت ہے، تمہیں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا. واللہ الغنی الحمید. اس کائنات میں اگر کوئی غنی ہے تو اللہ ہے. کوئی ایسی ذات ہے جو بے نیاز ہے، جسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ اللہ ہے. اور وہ اللہ کتنا بے نیاز ہے، کتنا غنی ہے، آئیے مسلم شریف کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اس حدیث سے آپ اندازہ لگائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غنا کا، کہ اللہ تعالیٰ کتنا غنی ہے، کتنا بے نیاز ہے. یہ حدیث مسلم شریف کے اندر موجود ہے، اور یہ حدیث حدیث قدسی ہے. شاید آپ کو معلوم ہو، حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کرے. عام حدیثیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر ختم ہو جاتی ہیں. صحابی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، لیکن حدیث قدسی کی خاصیت یہ ہے کہ حدیث قدسی کے اندر اللہ کے رسول یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا. گویا کہ حدیث قدسی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہوتی ہے، اس کا قول ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا.
بڑے غور سے سنیے گا, بڑی پیاری حدیث ہے, اور علامہ نووی رحمت اللہ علیہ نے 40 حدیثوں کو الگ کیا ہے, ان 40 حدیثوں میں اس حدیث کو بھی سلیکٹ کیا ہے. بڑی پیاری حدیث, اس حدیث میں اللہ کے رسول نے 10 باتیں بتائی ہیں. 10 باتیں ہمارے بڑے غور کرنے والی ہیں. پہلی بات, اے میرے بندو, یا عبادی, اے میرے بندو, انی حرمت الظلم علی نفسی, میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ظلم کا صدور نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ عادل ہے, اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ عادل ہے. اللہ تعالیٰ اگر دنیا میں اپنا عذاب بھی بھیجتا ہے تو یہ ظلم نہیں ہے, یہ اس کا انصاف ہے, یہ اس کا عدل ہے. تو اے میرے بندوں, میں نے اپنی ذات کے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے. وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا, اور میں نے اس ظلم کو تمہارے لیے بھی حرام کر دیا ہے. فَلَا تَظَالَمُوا, اس لیے ایک دوسرے پر ظلم مت کرو. یہ پہلی بات. دوسری بات, یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ, میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو. الا من ہدیتہ, سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں. جسے اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے, صرف وہی راستہ پا سکتا ہے, باقی سارے کے سارے لوگ گمراہ ہیں. فاستہدونی اہدکم, میرے بندو مجھ سے ہدایت مانگو, میں تمہیں ہدایت دوں گا. یا عبادی کلکم جائعون, اے میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو. الا من اطعمتہ, سوائے اس کے جسے میں کھانا کھلاؤں. فاستطعمونی, مجھ سے کھانا مانگو. اطعمکم, میں تم کو کھانا بھی دوں گا. کھانا بھی اللہ سے مانگنا چاہیے. آدمی سوچتا ہے کہ کھانا وغیرہ تو ہم دنیا میں انتظام کر لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمارے لاکھ کوشش کرنے کے باوجود کھانے کا ایک دانہ ہمارے منہ تک نہیں پہنچ سکتا, کھانا کھلانے والا بھی اللہ تعالیٰ. اے میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو, سوائے اس کے جسے میں کھانا کھلاؤں, اس لیے مجھ سے کھانا مانگو, میں تم کو کھانا کھلاؤں گا. یا عبادی کلکم عار, اے میرے بندو تم سب کے سب ننگے ہو. الا من کسوتہ, سوائے اس کے جس کو میں کپڑا پہناؤں. فاستکسونی, مجھ سے کپڑا مانگو, مجھ سے لباس مانگو. اکسکم, میں تمہیں لباس پہناؤں گا. کھانا اللہ سے مانگو, کپڑا اللہ سے مانگو, ہدایت اللہ سے مانگو. اب اگلا جملہ دیکھیں, یا عبادی لن تبلغوا ذری فتذرونی, اے میرے بندو تم لاکھ کوشش کر کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے, تو میرا کوئی نقصان نہیں کر سکتے. ولن تبلغوا نبی فتنفعونی, اور اے میرے بندو تم مجھے ذرہ برابر کسی چیز کا فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے. ابھی ہمارے شیخ نے نماز کے اوپر تقریر کی, کہیں ہمارے دماغ میں یہ خیال نہ ہے کہ نماز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ محتاج ہے. نماز ہماری ضرورت ہے, نماز سے ہمیں فائدہ ہے, اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں. اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہماری نماز کی. ہم نماز نہ پڑھیں تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے عظیم ہے, سب سے اعلیٰ ہے, سب سے بڑا ہے. تو تم مجھے فائدہ پہنچانا چاہو تو فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے. اب اگلے جملے پر غور کیجیے, یا عبادی لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقی رجل واحد منکم ما زاد فی ملکی شیئا, میرے بندو دنیا میں جتنے انسان ہیں, دنیا میں جتنے جنات ہیں, جتنے پہلے کے لوگ تھے اور جتنے بعد کے لوگ ہیں, سارے کے سارے لوگ مل کر متقی ہو جائیں, اللہ سے ڈرنے والے آدمی کا ساتھ دیں, متقی آدمی کا ساتھ دیں, سب کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے, سب اللہ سے ڈرنے والے ہو جائیں, سب نمازی ہو جائیں. ما زاد فی ملکی شیئا, تو کان کھول کر سن لو, اللہ کی ملکیت میں, اللہ کی حکومت میں کوئی بڑھوتری نہیں ہو جائے گی. تمہارے متقی ہو جانے سے, تمہارے اللہ کے ڈرنے کی وجہ سے, تمہارے پرہیزدار ہو جانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت میں کوئی اضافہ نہیں ہو جائے گا. ہم متقی نہیں ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا مالک اور حکمران ہے. ہم نہیں ہیں تو بھی ہیں, ہم ہو جائیں تو بھی ہے, کوئی فرق نہیں پڑنے والا. پھر اسی بات کی مزید تاکید کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا, یا عبادی لو ان اولکم واخرکم وانسکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد, دنیا کے سارے کے سارے انسان, سارے کے سارے جنات, جتنے پہلے کے لوگ تھے, جتنے بعد کے لوگ ہیں, سارے کے سارے لوگ کسی برے آدمی کے ساتھ ہو جائیں, دنیا کا سب سے برا آدمی جو تھا ہم اس کا سپورٹ کرنے لگے, ان کے اس کے ساتھ ہو جائیں, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما نقص من ملکی شیئا, میری حکومت میں کوئی کمی نہیں آئے. ساری دنیا شرابی ہو جائے, ساری دنیا زانی ہو جائے, ساری دنیا مشرک ہو جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت میں, اس کی ملکیت میں, اس کی بادشاہت میں کوئی کمی آنے والی نہیں. اب جس چیز کی وجہ سے میں نے اتنی لمبی حدیث کو آپ کے سامنے پیش کیا تو وہ جملہ آگے آ رہا ہے, یا عبادی لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فآتیت کل انسان مسئلتہ ما نقص مما عندی شیئا الا کما ينقص المخيط اذا دخل البحر. بڑے غور سے سنیے, اللہ تعالیٰ میں نے کہا تھا کہ غنی ہے, بے نیاز ہے, کتنا بے نیاز ہے اس حدیث سے اندازہ لگا. ساری کائنات کے لوگ, سارے کے سارے انسان, سارے کے سارے جنات, جتنے لوگ پہلے پیدا ہوئے تھے وہ, جتنے لوگ بعد میں آنے والے ہیں وہ, سب مل کر ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور سب مل کر اللہ تعالیٰ سے سوال کریں, دعا کریں, مانگیں, اور جس کو جو مانگنا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مانگ پوری کر دے. فَآتَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَتَهُ, ہر انسان کو اللہ تعالیٰ اس کی منہ مانگی چیز دے دے. غور کیجئے گا, دنیا کا کوئی انسان چھوٹ نہیں رہا ہے, سارے انسان, سارے جنات, پہلے کے لوگ, بعد کے لوگ, سارے کے سارے لوگ ایک جگہ اکٹھا ہیں, سب اللہ سے مانگ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو دے رہا ہے. سب کو دینے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ما نقص مما عندی, میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی, الا, میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی, الا کما ينقص المخيط اذا دخل البحر, جیسے ایک سوئی کو اگر سمندر میں ڈالا جائے اور اس کو سوئی کو دوبارہ سمندر سے نکالا جائے تو سمندر کا کتنا پانی کم ہو جائے گا. سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے کی وہی مثال ہے. بلکہ علامہ نووی رحمتہ اللہ علیہ تو کہتے ہیں کہ سوئی کو اگر دھاگے سے, سوئی کو اگر سمندر میں سے ڈال کے نکالا جائے تو شاید سوئی کے اوپر تھوڑا سا پانی لگا ہوگا, اتنا پانی کہہ سکتے ہیں کہ کم ہوا, اللہ تعالیٰ کے خزانے میں اتنا بھی کم نہیں ہوگا. یہ تو بندوں کو سمجھانے کے لیے مثال دی گئی, یہ تو بندوں کے دماغ اور ذہن کو سامنے رکھ کر مثال دی گئی ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی سوئی کو پانی سے نکالنے کے بعد. وہ اللہ, اس کے سامنے ہم اگر گڑ گڑائیں, اس سے ہم دعا کریں تو یہ ہماری ضرورت ہے, اس کی ضرورت ہے. آج کی میری تقریر کا جو عنوان ہے وہ یہی ہے, دعا کیسے کی جائے, کیا طریقہ ہے دعا کرنے کا, کیا آداب ہے دعا کے, کون سی چیز نہیں مانگنی چاہیے, کون سی چیز مانگنی چاہیے, کون سا ایسا وقت ہے جب دعا قبول ہوتی ہے, دعا میں کیا پڑھا جائے کیا نہ پڑھا جائے. انشاءاللہ آج کی اس تقریر میں کوشش کروں گا کہ ان تمام سوالات کا جواب دیا جائے. سب سے پہلا سوال تو یہی ہے کہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے کیوں مانگی جائے. ایک آدمی نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے, رکوع اللہ کے آگے کر رہا ہے, سجدہ اللہ کے آگے کر رہا ہے, لیکن دعا کسی دوسرے سے کرے تو کیا حرج ہے؟ حرج ہے اس لیے کہ دعا ہی اصل عبادت ہے. اگر آپ کو سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کو اپنے سامنے رکھیے. اللہ فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ, تمہارا پروردگار یہ کہتا ہے میرے بندو مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ, جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں. دیکھیے دعا کا ذکر کیا اس کے بعد کہہ رہا ہے جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں, حالانکہ پہلے دعا کا ذکر ہے تو عبادت کچھ ایسے ہونی چاہیے تھی کہ جو لوگ میری دعا سے, جو لوگ مجھ سے دعا نہیں کرتے, لیکن اللہ نے دعا کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ عبادت کا لفظ استعمال کیا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, جو لوگ مجھ سے عبادت نہیں کرتے, میری عبادت نہیں کرتے, گھمنڈ کرتے ہیں, سیدخلون جہنم داخرین, ان قریب وہ گھسیٹ کر جہنم میں لے جائے جائیں گے. اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادة, دعا ہی تو اصل عبادت, دعا ہی اصل عبادت ہے. اور اگر میں یہ کہوں تو برا نہ ہوگا, غلط نہ ہوگا کہ نماز بھی پوری کی پوری دعا ہے, نماز کی سٹارٹنگ بھی دعا ہے, نماز کی کا اختتام بھی دعا ہے. ہر عبادت میں کہیں نہ کہیں دعا کا پہلو آتا ہے, اسی لیے سب سے عظیم عبادت, علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعا تو سب سے عظیم عبادت ہے, اس لیے دعا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں کی جا سکتی. اچھا اگر ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ سے اور اللہ ہماری دعا قبول نہ کرے تو کیا فائدہ دعا کرنے کا؟ بھائی دعا کریں اللہ تعالیٰ گارنٹی لے کہ ہاں تو دعا کرے گا تو میں مانگوں گا, تب تو دعا کریں, اور ہم دعا کرتے رہیں اللہ تعالیٰ قبول نہ کرے تو فائدہ کیا ایسی دعا کرنے کا؟ فائدہ ہے. آئیے ایک حدیث پاک پڑھتا ہوں, بڑی پیاری حدیث ہے, امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو اپنی مسند میں لائے ہیں اور علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. دعا کا فائدہ کیا ہے؟ غور سے سنیے, موضوعات پر تقریر عام طور سے نہیں ہوتی. دعا کیوں مانگے ہم, دعا کی ضرورت کیا ہے, اس حدیث پر غور کیجیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما من مسلم یدعو بدعوت, جب بھی کوئی مسلمان دعا کرتا ہے لیس فیہا اسم, اور اس دعا میں کوئی گناہ نہیں ہوتا. اب کوئی دعا کرے کہ یا اللہ میں جس لڑکی سے محبت کرتا ہوں اسے میری شادی کرا دے, اب یہ دعا نہیں ہے, اس دعا کے اندر آپ ایک گناہ مانگ رہے ہیں, یا آپ کوئی حرام بزنس کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ میرے اس حرام کاروبار میں اور ترقی دے دے. تو جو دعا ایسی ہو کہ اس میں کوئی گناہ نہ ہو, ولا قطیعت رحم, اور اس گناہ میں کوئی رشتہ کاٹنے کی بات نہ کہی گئی ہو. اب آپ کے بھائی کی آپ سے دشمنی ہے, بھائی بھائی میں لڑائی ہوگی, اب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میرے بھائی کی ٹانگ توڑ دے, میرے بھائی کی آنکھ توڑ دے, یعنی آپ رشتے کو کاٹنے والی دعا کر رہے ہیں, ایسی دعا نہیں. جس دعا میں کوئی گناہ نہ ہو اور جس دعا میں کوئی رشتہ کاٹنے کی بات نہ کہی گئی ہو, تو کم سے کم تین چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک چیز اللہ کے نبی فرماتے کہ ضرور ملے گی. دعا بیکار نہیں جائے گی اگر تمہاری دعا میں گناہ نہیں ہے, اگر تمہاری دعا میں رشتہ کاٹنے کی بات نہیں کہی گئی ہے, تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز تمہیں ضرور ملے گی. اما ان تعجل له دعوته, نمبر ایک, یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول کر لے گا. آپ نے دعا کی اللہ مجھے بیٹا دے دے, شادی ہو گئی 8 سال ہو گئے بیٹا نہیں ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا, دعا مانگی بیٹا مل گیا, یا تو آپ کی دعا قبول ہو جائے گی. وَإِمَّا أَن يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ, اگر دعا قبول نہیں ہوئی تو اس دعا کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں آپ کے نام اعمال میں ذخیرہ بنا دے گا کہ چلو میرے بندے نے میرے آگے ہاتھ پھیلایا تھا, چلو اس کے اکاؤنٹ میں کچھ نیکیاں ہی ایڈ کر دو. اس کے نام اعمال میں کچھ ذخیرہ بن جائے گا، کچھ نیکیاں بڑھ جائیں گی. اگر یہ بھی نہیں ہوا وَإِمَّا أَن يَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ، یا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کی وجہ سے کوئی نقصان آپ کا ہونے والا ہوگا، کوئی ایکسیڈنٹ آپ کے ساتھ ہونے والا ہوگا، کوئی بیماری آپ کو آنے والی ہوگی، اللہ تعالیٰ پھیر دے گا. کیا سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں یہ آیا کہ بندے کو دعا تو کرنا ہی چاہیے، اس لیے کہ اس کے دونوں ہاتھ، لوگ کہتے ہیں نا پانچوں انگلیاں گھی میں، دونوں ہاتھ اس کے گھی میں ہیں، اس کا کسی طرح سے نقصان نہیں ہے. اگر اللہ سے دعا مانگا ہے تو تین میں سے تو کوئی ایک نہ ایک چیز ضرور ملے گی. بہت سے لوگوں کو بڑی جلدی ہوتی ہے، کہتے ہیں یار دعا کر رہا ہوں، اتنے دن سے دعا کر رہا ہوں، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. دعا میں جلدی نہیں کرنی چاہیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو باسم او قطيعه رحم ما لم يستعجل. بندہ اگر ایسی دعا نہ کرے جس میں گناہ ہو یا رشتہ کاٹنے کی بات کہی گئی ہو، تو بندے کی دعا ضرور قبول ہوگی، شرط یہ ہے کہ جلدی بازی نہ کرے. صحابہ نے پوچھا مل استجال، یا رسول اللہ مل استجال، اے اللہ کے رسول جلدی بازی کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا یقول قد دعوت وقد دعوت فلم ارى يستجيب لي. بندہ کہتا ہے دعا کیا دعا کیا، اللہ تعالیٰ دعا قبول ہی نہیں کر رہا ہے. فیستحسر عند ذلك ويدعو الدعاء، اور تھک کے بیٹھ جاتا ہے اور دعا چھوڑ دیتا ہے، اسی کا نام جلد بازی. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. تو دعا میں جلد بازی نہیں کرنا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ تو فرعون کو برباد کر دے، اے اللہ تو فرعون کو ڈبو دے. دعا کرنے والا کون؟ موسیٰ علیہ السلام. اور آپ کی دعا پر آمین کہنے والا کون؟ ہارون علیہ السلام. ایک نبی دعا کر رہا ہے، ایک نبی آمین بول رہا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ہم نے کہا موسیٰ جاؤ، ہارون جاؤ، قد اجیبت دعوتکما، جاؤ تمہاری دعا قبول کر لی گئی. اب موسیٰ علیہ السلام چپچاپ سے بیٹھ گئے کہ چلو ہماری دعا قبول ہوگی، لیکن اللہ نے 40 سال بعد دعا قبول کی. علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ دعا کے 40 سال بعد اللہ نے فرعون کو ڈبویا تھا، 40 سال بعد فرعون کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا. تو اگر موسیٰ علیہ السلام ہم لوگوں کی طرح جلد باز ہوتے تو اللہ تعالیٰ سے کتنی شکایت کرتے، لیکن 40 سال کے بعد اللہ نے دعا قبول کی. اس لیے یہ مسئلہ یاد رکھیے کہ دعا کے معاملے میں جلد بازی نہیں کرنا چاہیے. پکی پکائی کھیر نہیں سمجھنی چاہیے کہ ہم نے دعا کی تو ہم کو ملنا چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے. دعا میں کوئی فائدہ نقصان نہیں ہے، فائدہ ہی ہے. اچھا دعا نہ قبول ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کمائی پاک نہیں ہے، بزنس صحیح نہیں ہے، کاروبار صحیح نہیں ہے. مسلم شریف کی ایک اور حدیث دیکھیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایوہ الناس، اے لوگو، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالی پاک ہے اور پاک چیز کو ہی پسند کرتا ہے. اللہ تعالی پاک ہے اور پاک چیز کو پسند کرتا ہے. حرام کی کمائی ناپاک ہوتی ہے، اس سے ہم جتنا بھی صدقہ خیرات کر لیں اللہ تعالی کے ہاں کوئی جو ہے ثواب اور اجر ملنے والا. اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک کو ہی پسند کرتا ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سنو، اللہ تعالیٰ نے جو حکم اپنے نبیوں کو دیا وہی حکم اپنے مومن بندوں کو دیا. نبیوں کو کیا حکم دیا؟ یا ایوہ الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولوں پاک چیزوں کو کھاؤ، حلال چیزوں کو کھاؤ. اور قرآن میں دوسرے مقام پر سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو خطاب کیا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والے، اے ایمان والے بندو، اے ایمان والو، ہم نے تم کو جو روزی دی اس میں سے پاک روزی، حلال روزی کھاؤ. اس کے بعد اللہ کے نبی جو فرما رہے ہیں میرے بھائیوں، اس جملے پر آپ غور کیجئے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں الرجل یطیل السفر اشعث اغبر، ایک آدمی بڑا لمبا سفر کرتا ہے، حج کرنے جا رہا ہے. ہوائی جہاز کا زمانہ نہیں ہے، یہ وہ زمانہ ہے جب لوگ جو ہے پیدل حج کرنے جاتے تھے, گھڑے گھوڑے اور گدھے پر سوار ہو کے حج کرنے جاتے تھے, لمبا سفر کر کے جا رہا ہے. اشعثا اس کے بال بالکل پرا گندا ہو گئے ہیں, بال بالکل جنگل جھاڑی کی طرح ہو گئے ہیں. اکبرا پورا بدن بالکل گرد و غبار میں, گرد و غبار میں اٹا ہوا ہے. یمتو یدیہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے, اپنے دونوں ہاتھ اونچے کر کے وہ دعا کر رہا ہے, یا ربی یا ربی, اے میرے پروردگار اے میرے پروردگار. اتنا لمبا سفر کر کے آیا, اتنی مصیبتیں اٹھا کے آیا, ہاتھ بھی پھیلا رہا ہے دعا کر رہا ہے, لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَالِكَ. وہ جو کھانا کھا کے گھر سے آیا تھا وہ کھانا حرام کمائی کا تھا, جو پانی وہ پی کر آیا تھا وہ پانی حرام کمائی کا تھا, جو لباس اس کے جسم پر تھا, جو کپڑا اس کے جسم پر تھا وہ حرام کمائی کا تھا, جس غذا سے جس خوراک سے اس کی پرورش ہوئی تھی وہ حرام کمائی کی تھی. فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَالِكَ, اے میرے صحابہ بتاؤ ایسے آدمی کی دعا کہاں سے قبول ہوگی جس کے بدن میں حرام کا خون دوڑ رہا ہو, حرام کمائی سے پلنے والا خون جس کے بدن میں گردش کر رہا ہو. تو حرام کمائی اگر آپ کی ہے تو آپ یاد رکھیے آپ کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہوگی. دعا کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ آپ کی کمائی حلال ہونی چاہیے. اچھا, دعا میں کوئی ایسی شرط ہے کہ اگر ہم دعا میں اس چیز کو شامل کر لیں تو ہماری دعا کی قبول ہونے کی گارنٹی ہو جائے؟ جی ہاں, ہمارے نبی نے ایسا طریقہ بھی بتا دیا ہے کہ اگر ہم اپنی دعا میں اس کو فالو کریں, اس پر عمل کریں تو ہماری دعا انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی. آئیے ایک حدیث سناتا ہوں, اس حدیث کو آج کے اس پروگرام سے لے کر جائیں. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں, یہ ترمذی شریف کی روایت ہے, حضرت بریدہ بریدہ اسلمی اس حدیث کے راوی ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو دیکھا, وہ دعا کر رہے تھے. کیا دعا کر رہے تھے؟ صحابی کی دعا سنی, اللہم انی اسألوکا بانی اشہد انکا انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. میں سمجھتا ہوں اگر کسی کو سورہ اخلاص یاد ہو, قل ہو اللہ احد کی سورہ یاد ہو, تو یہ چھوٹی سی دعا اس کو یاد کرنے میں کوئی پرابلم نہیں آئے. پھر سے سنیے, اللہم انی اسألوکا, اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں, بے انی اشہدو, میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس کے واسطے سے کہ میں گواہی دیتا ہوں, انکا انت اللہ, کہ تو ہی اللہ ہے, لا الہ الا انت, تیرے سوا کوئی معبود نہیں, الاحد تو ایک ہے, الصمد بے نیاز ہے, الذی لم یلد تیرا کوئی بیٹا نہیں, ولم یولد تیرا کوئی باپ نہیں, ولم یکن لہ کفوا احد اور تیرے برابر کوئی نہیں, تیرا کوئی ہمسر نہیں. صحابی دعا کر رہے تھے, دعا کے پہلے انہوں نے یہ چھوٹی سی دعا اس میں ایڈ کر دی, اس میں شامل کر دی. اللہ کے نبی نے سنا, آپ نے فرمایا, اب نبی کے الفاظ ہیں اور ترمذی کی صحیح روایت ہے, سنیے, والذی نفسی بیدہ, اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لقد سأل اللہ باسمہ الاعظم, انہوں نے اللہ تعالی سے جو دعا کی ہے دعا میں اسم اعظم کو شامل کر لیا ہے. یہ جو چھوٹی سی دعا صحابی نے پڑھی تھی یہ دراصل اسم اعظم ہے, اللہ تعالی کا سب سے عظیم نام ہے. اللہ کو یہ نام بڑا پیارا لگتا ہے جب کوئی یہ کہے کہ اللہ تو ایک ہے, تو بے نیاز ہے, تیرا کوئی بیٹا نہیں, تیرا کوئی باپ نہیں, تیرا کوئی شریک نہیں, یہ اسم اعظم ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی ہے اور یہ اسم اعظم اتنی بڑی چیز ہے, الذی اذا دعی بہ اجاب و اذا سئل بہ آتا, کہ اگر کوئی اپنی دعا میں اسم اعظم کو شامل کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا قبول کرے گا, ہر سوال پورا کرے گا. اسم اعظم کو اگر کوئی دعا میں شامل کر لے تو جو دعا کرے گا وہ اللہ قبول کرے گا, جو مانگے گا وہ دے گا. اب کیا چاہیے آپ؟ چھوٹی سی دعا ہے یاد کر لیجئے, اور جب دعا کرنے بیٹھیے تو اسم اعظم, یہ جو چھوٹی سی دعا میں نے پڑھ کے سنائی ہے, اس کو آپ شامل کر لیں, انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی. اچھا, کیا دعا میں درود شریف پڑھنا چاہیے؟ پڑھنا چاہیے, پڑھنا چاہیے. بلکہ اگر کوئی دعا میں درود شریف نہ پڑھے تو اللہ کے نبی نے اس کو غلط کہا ہے. آئیے ایک حدیث سناتا ہوں. یہ حدیث بھی ترمذی شریف اور کتاب الدعوات کے اندر یہ حدیث موجود ہے. حضرت فضالہ ابن عبید کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے, اتنے میں ایک آدمی آیا, اس نے نماز پڑھی, اور نماز پڑھنے کے بعد اس نے کہا اللہم اغفر لی وارحمنی, اے اللہ تو میری بخشش فرما, میرے اوپر رحم فرما. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اجلت ایھا المصلی, اے نماز پڑھنے والے تو نے جلدی کی. ڈائریکٹ دعا مانگ رہا ہے, اللہم اغفر لی وارحمنی, اے اللہ میری بخشش فرما, میرے اوپر رحم فرما. تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تو نے جلدی کی. ایزاز پر لیتا, جب تو نماز پڑھنے کے لیے آئے, فقعدت, اور نماز پڑھنے کے بعد دعا کرنے کے لیے تو بیٹھے, اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ نماز کے بعد دعا کی جا سکتی. ایزاز پر لیتا فقعدت, جب تو نماز پڑھے اور اس کے بعد بیٹھے تو سب سے پہلا کام کیا کر, فحمد اللہ بما ہوا اہلہ, تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کر. دعا کا طریقہ بتا رہے اللہ کے نبی, نوٹ کرو اس کو. دعا میں پہلا کام کیا کرنے کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کا ہے. اچھا یہ بتاؤ, اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین تعریف کون سی ہے؟ وہی ہے جسے ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کی شکل میں. کچھ نہ آتا ہو سورہ فاتحہ پڑھو, سورہ فاتحہ سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کی تعریف کیا ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر نماز اور نماز کی ہر رکعت کے لیے کمپلسری کر دیا, ضروری کر دیا, تو اس سے ثابت ہوا کہ دعا کرنے بیٹھو تو پہلے سورہ فاتحہ پڑھو, پہلے سورہ فاتحہ پڑھو, اللہ کی تعریف کرو, اس کے بعد کیا پڑھو, وصلی علیہ, اور میرے اوپر درود بھیجو. درود شریف جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں, کوئی ادھر ادھر کا درود شریف مت پڑھ لیجیے گا. آج کل بہت طرح کے درود ملتے ہیں مارکیٹ میں, لکھی درود, کروڑی درود, درود تاج, درود تاج محل, بہت طریقے کے درود ملتے ہیں. تو درود ہمیں وہ پڑھنا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ درود شریف آپ پڑھیں. اچھا, کسی کے دل و دماغ میں یہ خیال نہ پیدا ہو کہ درود شریف نماز میں پڑھنے کو کہا جا رہا ہے, اس کا مطلب کہ نبی کا وسیلہ لگایا جا رہا ہے. نہیں, چونکہ درود شریف پڑھنا بھی بہت بڑی نیکی ہے. درود شریف پڑھنا, اللہ کے نبی کے اوپر درود بھیجنا بھی بہت بڑی نیکی کا کام ہے. بلکہ کچھ حدیثوں میں تو اللہ کے نبی نے صحابہ سے یہ کہا کہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا کرو, ہو سکے تو اپنے دن کو تین بھاگ میں بانٹ لو اور ایک بھاگ میں درود شریف پڑھتے رہو. ہمارے یہاں اس کی کمی ہے, درود شریف ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے. کوئی ٹائم فکس نہیں ہے, جب موقع ملے. اور اسی لیے ہمارے علماء زور دیتے ہیں کہ جلسے میں, تقریر میں جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو کم سے کم ہم درود شریف کی جو چھوٹی سی شکل ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو پڑھ دیا کریں. کم سے کم 10 نیکی تو ہمارے اکاؤنٹ میں فری میں ایڈ ہو جائے گی, 10 نیکی ہم کما لیں گے. تو درود شریف دعا میں پڑھنے کا حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ ہم درود پڑھیں گے جو اللہ کو بہت پسند ہے. درود پڑھنے کی جو نیکی ہے, یہ نیکی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے, اور نیک کام کا وسیلہ لگایا جا سکتا ہے, اس لیے ہم درود شریف پڑھیں گے. ہاں, درود شریف پڑھنے کا یہ مطلب مت نہ لے دیجیے گا کہ ہم نبی کی ذات کو نعوذ باللہ وسیلہ لگا رہے ہیں. اگر نبی کی ذات کو وسیلہ لگانا ہوتا تو کلیئر بتا دیا گیا ہوتا کہ نبی کا وسیلہ لگا کے دعا کرو, لیکن ایسا کچھ نہیں کہا گیا. کیا کہا گیا؟ درود پڑھو. اس کے بعد حضرت فضالہ کہتے ہیں ثم صلى رجل آخر, تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرا آدمی آیا, اس نے نماز پڑھی, اور نماز پڑھنے کے بعد جب وہ دعا کرنے کے لیے بیٹھا فحمد اللہ, پہلے اس نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی, وصلى على النبی, اور اس کے بعد اللہ کے نبی کے اوپر درود بھیجا, تب اللہ کے نبی نے اس سے کہا ادعو تو جب تو دعا کر تیری دعا قبول ہوگی, تو دعا کر تیری دعا قبول ہوگی. پتہ یہ چلا کہ اگر ہم اپنی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ لیں اور درود شریف پڑھ لیں دعا میں تو دعا کے قبول ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں, دعا کے قبول ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. اس بات کی زیادہ امید رہتی ہے کہ دعا قبول ہو. اچھا, دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ کیسا ہے؟ یا دعا قبلہ رخ ہو کر مانگنا یہ کیسا ہے؟ آئیے ان دونوں سوال کا جواب دیکھنے کے لیے ہم مسلم شریف کتاب الجہاد کی ایک حدیث دیکھتے ہیں جس کے راوی ہیں حضرت عمر فاروق. بڑی مشہور حدیث ہے, شاید آپ نے سنی ہے. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مشرکین کی تعداد 1000 ہے اور مسلمانوں کی تعداد 313. جب آپ نے مشرکین اور مسلمانوں کی تعداد میں اتنا بڑا فرق دیکھا تو آپ نے کیا کیا؟ استقبل القبلہ, آپ نے فوراً قبلے کا رخ کیا. ومد یدیہ, اور اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلایا. یحتف بربہ, اور اپنے رب کے آگے گڑگڑانے لگے, دعا کرنے لگے. کیا دعا کیا آپ نے؟ اللہم انجز لی ما وعدتنی, اللہم آتنی ما وعدتنی. اے اللہ, تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا فرما. اے اللہ, تو نے جو وعدہ مجھ سے کیا تھا, تو نے کہا تھا کہ اے نبی, ہم تیرا ساتھ دیں گے, تیرے ساتھ جو میرے بندے ایمان لائے ہم ان کا ساتھ دیں گے. اے اللہ, آج تو اپنا وعدہ پورا فرما. اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض. اے اللہ, اگر آج مسلمانوں کی یہ چھوٹی سی جماعت, اگر یہ مٹھی بھر مسلمان آج اگر ہلاک ہو گئے, اے اللہ, اگر آج تو نے ان کو ہلاک کر دیا, لا تعبد فی الارض, تو پھر زمین پر تیری عبادت کرنے والا, تیرا نام لینے والا, تیرے آگے سجدہ کرنے والا, تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. آپ دعا کرتے چلے جا رہے ہیں, ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں, قبلے کا رخ کیے ہوئے ہیں, اور اس قدر گڑ گڑا کے آپ دعا کر رہے ہیں, اور ایسے آپ ہاتھ اٹھائے ہیں کہ حضرت عمر فرماتے ہیں حتی سقط رداؤہ عن منکبیہ, آپ کی چادر مبارک جو تھی, آپ کی رداء مبارک جو تھی, وہ آپ کے کندھے سے گر پڑی, اور آپ کی حالت اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے رونے اور گڑگڑانے کی وجہ سے ایسی ہو گئی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے سے آ کے آپ کو گلے لگا لیا, آپ کو چمٹ گئے آپ سے, اور کہا کہ اے اللہ کے نبی, اب بس کیجئے, اللہ تعالیٰ آپ سے جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وہ پورا فرمائے گا, اور اللہ نے اپنا وعدہ پورا بھی کیا, اور اللہ نے آسمان سے فرشتوں کو. یہ حدیث مسلم شریف کتاب الجہاد کے اندر ہے. اس حدیث سے ہمیں دو باتیں معلوم. ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ دعا کے لیے قبلہ رخ ہونا یہ دعا کے آداب میں سے ضروری نہیں ہے, لیکن بہتر ہے کہ آدمی قبلہ رخ ہو کر دعا کرے, اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرے یہ بھی بہتر ہے. اور ترمذی شریف کی ایک اور حدیث کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا بہتر ہے, افضل ہے کہ آدمی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. ترمذی شریف کی وہ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں, حضرت سلمان فارسی اس حدیث کے راوی ہیں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ حی کریم, اللہ تبارک و تعالی زندہ ہے اور اللہ تعالی کریم ہے. یستحیی, اللہ تعالی کو شرم آتی ہے, اللہ تعالی کو حیا آتی ہے. اذا رفع یدیہ الیہ, جب بندہ اپنے دونوں ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پھیلاتا ہے, اَن يَرُدَّهُمَا صُفْرًا, کہ اللہ تعالیٰ بندے کو خالی ہاتھ لوٹائے, یہ اللہ تعالیٰ کو اس سے حیا آتی ہے. اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ دعا ہاتھ اٹھا کے اگر مانگی جائے تو دعا کے قبول ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. اچھا, دعا ایسے مانگی جائے کہ آج کل ایک نیا ٹرینڈ نکلا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں کو ایسے دعا مانگتے ہیں, دیکھا ہے کہ نہیں؟ یہ دونوں ہاتھوں کے بیچ میں اتنا لمبا گیپ رہتا ہے. علامہ البانی رحمتہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مجھے کہیں حدیث میں ایسا طریقہ نہیں ملا, یہ ایسا والا, دونوں ہاتھوں کے بیچ میں اتنی لمبی گیپ, دونوں ہتیلیاں ملی رہتی تھی اللہ کے. اچھا یہ اوپر کا جو حصہ ہے یہ ہتھیلی کا پیٹ ہے اور یہ پیٹھ ہے, یہ پیٹ ہے یہ پیٹھ ہے. اب ایک حدیث سنیے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا سألتم اللہ فاسألوه بطول اکفکم ولا تسألوه بظہورہ. ابو داؤد کی صحیح روایت ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب اللہ سے دعا کرو تو اپنے ہاتھ کے پیٹ کے ذریعہ, اپنی ہتھیلی کے پیٹ کے ذریعہ دعا کرو, پیٹھ کے ذریعے دعا مت کرو. بات سمجھ میں آئی؟ ہتھیلی کا پیٹ اوپر ہو, ہتھیلی ایسے ہو, یہ پیٹ والا جو حصہ ہے یہ اوپر ہو, ایسے نہ ہو. لیکن ہاں استسقاء کی جو دعا اللہ کے نبی کرتے تھے جب بارش نہیں ہوتی تھی, اس کی جو دعا اللہ کے نبی سے ثابت تھے, وہ الٹی ہتھیلی, آپ اپنی دونوں ہتھیلیوں کی پیٹ جو ہوتی تھی اس کو اوپر کر کے کرتے تھے, وہ ثابت تھی. لیکن عام دعائیں, جنرل دعائیں جو کریں گے ہم, اس میں ہم ہتھیلی کے پیٹ کو اوپر رکھیں گے. دعا کرنے میں یہ جملہ نہیں استعمال کرنا چاہیے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو یہ دے دے, ایسے دعا نہیں کرنا چاہیے. کنفرمیشن ہونا چاہیے دعا میں, دے دے, تو چاہے تو دے دے, ایسے دعا نہیں کرنا چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب جیسے کوئی آدمی دعا کر رہا ہے ہائے اللہ میرا کاروبار ترقی نہیں کر رہا ہے, بہت محنت کر رہا ہوں, تو چاہے تو میرے کاروبار میں ترقی, ایسے نہیں دعا کرنا چاہیے. دعا کرو کہ اے اللہ میرے کاروبار میں ترقی دے دے, میری بیماری کو دور کر دے, میرے قرضوں کی ادائیگی کر دے. دعا میں چاہے تو نہیں لگانا چاہیے, اپنے کام میں چاہے تو لگانا چاہیے. جیسے کوئی کام کرنا ہو, اب جیسے ابھی دارا نگر کا پروگرام کا اعلان ہوا, اگر اس پروگرام میں آپ کو جانا ہو تو اب ایسے ہاں بھائی میں پروگرام میں جاؤں گا, یہ ٹھیک نہیں. یہ کہو کہ انشاءاللہ جاؤں گا, اگر اللہ نے چاہا تو جاؤں گا. اپنے کام کے بارے میں انشاءاللہ استعمال کرنا ہے, اللہ کے کام کے بارے میں انشاءاللہ نہیں کہنا ہے. اللہ سے دعا کرتے سمے انشاءاللہ نہیں کہنا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں, آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں. حضرت انس اس حدیث کے راوی ہیں, اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذا دعا احدکم فلیعظم المسألۃ, جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو پکی دعا کرے, پکا سوال کرے. ولا یقولن, یہ دعا نہ کرے اللہم ان شئت فآتنی, اے اللہ اگر تو چاہے تو دے دے, ایسے دعا نہ کرے. فإنه لا مستکرہ له, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں. کیا مطلب بھائی؟ یہ کہنے کا مقصد کیا ہے آپ کا کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو دے دے؟ بھائی دو ہی سچویشن ہو سکتی ہے, یا تو آپ اللہ تعالیٰ سے جو مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ فوراً دے دے گا, یا تھوڑا ڈیلے کر کے دے گا, تھوڑا دیر سے دے گا. اگر اللہ تعالیٰ فوراً دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس میں لیٹ نہیں کر سکتی, اور اگر اللہ تعالیٰ کسی چیز کو آپ کو دیر سے دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو فوراً نہیں دے سکتی. اس لیے یہ کہنا بیکار ہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو دے دے, بالکل کنفرم دعا کرنا چاہیے کہ اے اللہ تو فلاں چیز ہم کو دے دے. اچھا بڑے مزے کی بات یہ ہے, بہت سے لوگ اتنے بد نصیب ہوتے ہیں, پوری عمر گزر جاتی ہے کبھی اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. میں تو کہتا ہوں یہ بہت بڑی بد نصیبی ہے. دنیا کا دستور یہ ہے کہ اگر کوئی بہت امیر آدمی ہے, بہت بڑا آدمی ہے, آپ اس کے در پہ مانگنے گئے مدد کے لیے گئے, اس نے آپ کی مدد کر دی, دوبارہ آپ گئے پھر اس نے مدد کر دی, پھر آپ گئے پھر مدد کر دی. لیکن جب آپ بار بار ایک ہی آدمی کے پاس جائیں گے تو ایک دن اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا, وہ کہے گا یار تجھے میں ہی ملا ہوں, جا کہیں اور اپنا راستہ ڈھونڈ. وہ ناراض ہو جائے گا, آپ کے اوپر غصہ کرے گا. اللہ کا معاملہ اس کا ٹھیک الٹا ہے, اللہ تعالیٰ سے جتنا مانگو وہ اتنا خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے آگے اس کا بندہ گڑ گڑائے, روئے, مانگے, یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, اور بندہ نہ مانگے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک حدیث میں ترمذی شریف کی, انہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ, جو آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر غصہ کرتا ہے, الٹی بات ہے. اسی لیے عربی کا ایک شاعر کہتا ہے اللہ یغضب ان ترکت سؤالہ, اللہ یغضب ان ترکت سؤالہ وبنی آدم حین یسأل یغضب, اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کیا جائے تب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے, اور انسان سے مانگا جائے تب وہ ناراض ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے نہ مانگا جائے تب وہ ناراض ہوتا ہے. تو دعا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ دعا نہ کرنے سے ناراض ہوتا ہے. اچھا اب ایک سوال یہ ہے کہ کیا شریعت میں کچھ ایسے اوقات بتائے گئے ہیں کہ ان اوقات میں اگر ہم دعا کریں تو ہماری دعا قبول ہوگی؟ کیا ایسے کچھ اوقات ہیں؟ جی ہاں ایسے اوقات ہیں. اب سارے اوقات تو میں بیان نہیں کر پاؤں گا, دو تین اوقات جو شریعت میں بتائے گئے ہیں میں اس پر مختصر میں روشنی ڈال دوں گا. جیسے رات کا آخری حصہ ہے, آج کل مان لیجیے فجر کی اذان ہو رہی ہے تقریباً 5 بجے, تو اب رات میں 2 سے 5 کے بیچ کا جو حصہ ہے, یہ جو آخری پہر ہے, یہ ٹائم جو ہے دعا کے قبول ہونے کا. دلیل کیا ہے؟ آئیے دلیل دیکھتے ہیں. بخاری شریف کی روایت ہے اور امام بخاری اس کو کتاب التہجد میں لائیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا, اللہ تبارک و تعالی ہر رات میں آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے. 7 آسمان ہیں, آپ نے نام سنا ہوگا, تو 7 آسمانوں میں سے یہ جو آسمان ہم کو نظر آ رہا ہے اس کو آسمان دنیا بولتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہر رات میں اس آسمان پر نازل ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کیسے نازل ہوتا ہے, کیسے اترتا ہے, وی ڈونٹ نو, وی ہیو نو نالج. یہ مسلک یاد رکھیے گا, یہ ہمارا مسلک ہے, یہ سلفی مسلک ہے. حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے تو ہم نے مان لیا کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے. کیسے نازل ہوتا ہے وی ڈونٹ نو, ہمیں نہیں پتا. ہم اس کو اپنے اوپر قیاس نہ کریں کہ جیسے ہم لوگ سیڑھی سے اترتے ہیں نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ ویسے اترتا ہے. نہیں, ہم اس کی کیفیت نہیں جانتے. حدیث صحیح ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے, اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے الرحمن علی العرش استوى, رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے, اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہے. اب ہے تو ہے, ہم ایمان رکھتے ہیں. قرآن کہتا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, قیامت کے دن ہر چیز فنا ہو جائے گی, تیرے پروردگار کا جلال والا اور احترام والا چہرہ باقی رہے گا. قرآن نے چہرہ کہا, ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کا چہرہ ہے. کیسا ہے نہیں معلوم. اب کوئی ترجمہ کرے, نہیں, چہرہ تو انسان کا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کا چہرہ کیسے ہوگا؟ چہرہ کا ترجمہ ذات سے کرے کہ سب کچھ فنا ہو جائے گا, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, تیرے رب کی ذات باقی رہے گی. نہیں, قرآن میں ذات نہیں آیا, چہرہ آیا. حدیث آپ لوگ سنتے ہوں گے, اللہ کے نبی بار بار حدیث میں قسم کھاتے ہیں, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ, اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. اللہ کا ہاتھ ہے, کیسا ہاتھ ہے میں نہیں معلوم. بہت سے لوگ ترجمہ کرتے ہیں, اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے. یہ غلط ترجمہ ہے, یہ حدیث کی تاویل ہے, یہ قرآن کی تاویل ہے. قرآن میں, حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت جیسے آئی ہے, ہمارا سلف صالحین کا, صحابہ کرام کا, اماموں کا, اولیاء کرام کا, اہل السنہ والجماعت کا یہی مسلک ہے کہ اس کو جیسے قرآن اور حدیث میں بتایا گیا ویسے اس کو مانا گیا. تو اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں, ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا, اللہ تعالی ہر رات میں آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے. کب نازل ہوتا ہے؟ حین یبقى ثلث اللیل, جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہتا ہے, جب رات کا آخری پہر باقی رہتا ہے, تب اللہ تعالی اترتا ہے. اور اترنے کے بعد اللہ تعالی کیا فرماتا ہے, من یدعونی فاستجیب لہ, ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا جس کی دعا کو میں قبول کروں, من یسألنی فأعطیہ, ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا جس کو میں دوں, من یستغفرنی فأغفر لہ, ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا جس کی میں بخشش کر دوں. اس سے یہ معلوم ہوا, آج کل جاڑے کا دن ہے, رات بڑی ہے. آج کل جو ہے اگر آپ 9 بجے اپنے بستر پر سو جائیں تو 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ سونے کے بعد بھی اگر آپ چاہیں تو یہ ٹائم آپ کو مل سکتا ہے. آپ آرام سے رات میں 2 بجے 2:30 بجے 3 بجے اٹھیے, یہ وہ ٹائم ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ خود آپ کی مانگ پوری کرنے کے لیے اترا ہے. جب خود اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے کہہ رہا ہے کہ میرے بندوں مانگو میں تم کو دوں گا, مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. کتنے بدنصیب ہیں ہم. میرا پروردگار خود آ کے کہتا ہے مجھ سے مانگو اور ہم کھراٹے لے رہے ہوتے کہ نہیں ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں تیری بخشش نہیں چاہیے, ہمیں تیرے خزانے نہیں چاہیے. میرے بھائیوں ان اوقات شریعت نے جس وقت کے بارے میں بھی بتایا جائے کہ اس وقت میں دعا قبول ہوتی ہے, ہمیں اس وقت کو قیمتی سمجھنا چاہیے. اذان اور اقامت کے بیچ کا ٹائم بھی بڑا قیمتی. آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, یہ حدیث بھی ترمذی شریف کی صحیح حدیث ہے, الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامه, اذان اور اقامت کے بیچ میں دعا رد نہیں ہوتی. عشاء کی اذان ہوئی کتنے بجے آپ کے یہاں؟ سوا سات. سوا سات پر اذان, ساڑھے سات پر جماعت. اذان ہوئی ابھی آپ ٹہل رہے ہیں, ارے ابھی تو اذان ہو رہی ہے. اذان ختم, اس کے بعد جب 7:25 ہو گئے, آپ نے گھڑی دیکھا, ارے 5 منٹ باقی ہے. آپ گئے پھٹ سے آپ نے وضو کیا, مسجد آئے تب تک جماعت کھڑی ہو گئی. ارے یہ جو 15 منٹ کا ٹائم تھا اذان اور اقامت کے بیچ میں, اللہ کے نبی فرما الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامه, اذان اور اقامت کے بیچ کی دعا رد نہیں ہوتی. یہ 15 منٹ بڑا قیمتی ہے, جو مانگنا ہے مانگ لو. اس 15 منٹ میں جو دعا کرو گے وہ دعا قبول ہو جائے گی. تو صحابہ نے پوچھا فماذا نقول یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول تھوڑا سا ٹائم ہے, کوئی دعا بتا دیجئے کہ مانگا کریں. صحابہ کتنے ہوشیار تھے, اللہ کے نبی سے دین کی فائدے کی کوئی چیز اگر موقع ملتا تھا تو فوراً پوچھ لیتے. اللہ کے نبی نے کہا کہ اذان اور اقامت کے بیچ کا ٹائم بڑا قیمتی ہے, تو صحابہ نے فوراً پوچھ بھی لیا کہ اللہ کے نبی کیا دعا کریں, کیا مانگے, دعا تو بہت کچھ ہے. آپ نے فرمایا دعا کرنا ہے تو یہ دعا کرو, صل اللہ العافیت فی الدنیا والآخرہ. اگر مانگنا ہے تو دنیا اور آخرت کی عافیت مانگ لو. اردو میں دعا کر دو, اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی عافیت عطا فرما. اب عافیت میں سب چیز آ گئی, بیماری سے عافیت, قرض سے عافیت, مصیبتوں سے عافیت, فتنوں سے عافیت, شرک سے عافیت, بدعت سے عافیت, غلط خیالوں سے عافیت, گناہوں سے عافیت, اور آخرت میں بھی عافیت عطا فرما, یعنی آخرت میں بھی ہمیں جنت عطا فرما. تو اذان اور اقامت کے بیچ کا ٹائم بڑا تھی. جمعہ کے دن, جمعہ کے دن کا جو ٹائم ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس گھڑی میں, اس ساعت میں جو دعا کیا جائے ضرور قبول ہوگی. حدیثوں میں, مختلف حدیثوں میں اس کو بتایا گیا کہ وہ گھڑی کون سی ہے. تمام حدیثوں کو سامنے رکھ کر جو بات صحیح سمجھ میں آتی ہے, وہ ٹائم کب کا ہے, جب امام صاحب منبر پہ چڑھتے ہیں تب سے لے کے منبر سے اترنے تک. اب ظاہر سی بات ہے, امام صاحب جب منبر پر چڑھتے ہیں تو آپ کو تو خطبہ سننا ہے, دعا تو کرنا نہیں ہے. اسی لیے جمعہ پڑھانے والا جو خطیب ہوتا ہے وہ جو دعا کرے آپ اس پر آمین کہیے, کیونکہ وہ دعا ضرور قبول ہوگی, اس لیے کہ وہ قبولیت کی گھڑی ہے, وہ قبولیت کی ساتھ ہے. آج کل مندہ چل رہا ہے کاروبار میں, تو آج کل دعا زیادہ ہو رہی ہے, یہ بھی ہماری ایک کمزوری ہے. ہم اپنی مصیبتوں میں, اپنی پریشانیوں میں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں, خوشحالی میں اللہ کو یاد نہیں. کاروبار چل رہا ہے تو چل تو رہا ہے, تب کیا ضرورت ہے اللہ سے مانگنے کی. جب کاروبار ٹھپ ہوتا ہے تب مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد بڑھتی ہے, تب اللہ یاد آتا ہے. یہ بھی غلط طریقہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سر رہو ان یستجیب اللہ له عند الشدائد والکرب, جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ مصیبت کے ٹائم, پریشانی کے ٹائم اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے, فَيُكْثِرُ الدُّعَاءَ فِي الرُّخَاءِ, تو اس کو چاہیے کہ خوشحالی کے ٹائم زیادہ سے زیادہ دعا کرے. جب آپ کا ٹائم اچھا ہو, جب آپ کا کاروبار چل رہا ہو, جب آپ کا بچہ صحیح ہو, بچہ بیمار ہوا تو دعا کر رہا ہو, بچہ اچھا تھا, کھیل رہا تھا, کود رہا تھا, تب تو بس شاباشی دے رہے تھے, تب تو زبان سے ایک بار اللہ کا شکر نہیں ادا کیا. تو جو آدمی اپنی خوشحالی میں اپنے رب کو یاد کرے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پریشانی کے ٹائم یاد کرے گا. سجدے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ دعا کرنا چاہیے, سجدے کی حالت میں بھی جو ہے دعا قبول ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا مسلم شریف کی حدیث میں اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد, بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اگر کسی پوزیشن میں ہوتا ہے تو سجدے میں ہوتا ہے. اب سجدے میں قریب ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سجدے میں اردو میں دعائیں. سجدے میں آپ جو بھی آپ کو دعائیں یاد ہیں, اللہ کے نبی کی جو دعائیں تھیں وہ بیسٹ تھیں, ان دعاؤں وہ دعائیں چھوٹی چھوٹی, اس میں سب کچھ مانگ لیا گیا. میں خود دعا کرتا ہوں الحمدللہ, میں سمجھتا ہوں کہ دعا میں 70% میں وہی دعائیں پڑھتا ہوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. 30% اپنی زبان میں مانگ لیا جو مانگنا تھا, اس لیے کہ اللہ کے نبی کی جو دعائیں ہیں اس میں تو سب کچھ ہے. اب جیسے ایک عالم دین ہے, اب اس کو کیا چاہیے, میرے علم میں برکت دے اللہ. تو اللہ کے نبی نے ایک دعا سکھائی, اللہم انی اسألک علما نافعا, اے اللہ مجھے ایسا علم دے جو فائدہ پہنچائے, علم تو بہت ہے, مجھے ایسا علم دے جو فائدہ پہنچائے. اللہم انی اسألک علما نافعا, مجھے ایسا علم دے جو فائدہ پہنچائے. ورزقا طیبا, ایسی روزی دے جو پاک ہو. وعملا متقبلا, اور مجھے ایسے عمل کی توفیق دے جو تیری بارگاہ میں قبول ہو. تو نبی کی دعاؤں کو یاد کرو. ایک چھوٹی سی کتاب آتی ہے دعا کی, حسن المسلم, چھوٹی سی کتاب ہے, ہندی میں بھی موجود ہے, انگلش میں بھی آتی ہے, اردو میں بھی آتی ہے, ہر مسلمان کو اپنے پاس رکھنا. ارے نہیں بنا دیکھے پڑھ سکتے, یاد نہیں کر سکتے, دیکھ کر پڑھو, لیکن پڑھو ان دعاؤں میں جو باتیں جو نبی کی زبان سے نکلی ہیں ان کی تاثیر ہی الگ ہے. تو سجدے کے عالم میں آپ اردو میں دعا نہیں کر سکتے, یہ بات یاد رکھیں, کیونکہ سجدہ نماز ہے اور نماز میں آپ اپنی بھاشا میں کچھ نہیں مانگ سکتے. ہاں جو آدمی بیچارہ کچھ نہیں جانتا, وہ بیچارہ سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھ سکتا, اللہ کا نام بھی عربی میں نہیں لے سکتا, وہ اس کو نماز کی کوئی دعائیں وغیرہ بھی نہیں آتی ہے, تو ایسے انسان کے بارے میں علامہ ابن باز وغیرہ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ ایسا انسان اپنی زبان میں اگر دعا کرنا چاہے تو اس کو کچھ نہیں آتا, وہ معذور ہے, مجبور ہے. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تعالیٰ کسی پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جو اس کے برداشت سے باہر. اچھا دعا, یہ تو ہو گیا کہ دعا میں کیا کرنا چاہیے, اب ایک سوال یہ ہے کہ دعا میں کیا نہیں کرنا چاہیے. ابو داؤد شریف کی حدیث دیکھیے, اللہ کے نبی نے فرمایا, لا تدعوا علی انفسکم, اپنے اوپر بد دعا مت کرو. ہمارے یہاں عورتوں کے اندر یہ کمزوری پائی جاتی ہے, ارے میرا یہ ہو جائے وہ ہو جائے, اپنے اوپر بد دعا, لا تدعوا علی انفسکم, بد دعا مت کرو. ولا تدعوا علی اولادکم, اپنی اولاد کے اوپر بھی بد دعا مت کرو. اولاد بڑی ناکارا ہے, بڑی واہیات ہے, بڑی نافرمان ہے, لیکن بد دعا مت کرو. کیوں؟ آگے وجہ بتائیں گے اللہ کی. اپنے اوپر بد دعا مت کرو, اولاد کے اوپر بد دعا مت کرو. ولا تدعوا علی خدمکم, اپنے نوکر چاکر خادم وغیرہ پر بھی بد دعا مت کرو. ولا تدعوا علی اموالکم, اپنے کاروبار پر اپنے مال پر بد دعا مت کرو. کیوں؟ لا توافقوا من اللہ تبارک و تعالی ساعة نیل فیہا اتاء فیستجیب لکم. کیا پتا کہ تمہاری زبان سے جب بد دعا نکلی وہی وہ ٹائم رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس ٹائم میں دعا کو قبول کر رہا ہو اور اسی میں تمہاری بد دعا قبول ہو جائے. کیا پتا کہ تمہاری زبان سے نکلا گیا غلطی سے وہ تیر جا کے نشانے پہ فٹ ہو جائے اور وہ دعا اللہ تعالیٰ قبول کر لے, وہ گھڑی قبولیت کی گھڑی ہو. یہ بد دعا نہیں کرنا چاہیے, اولاد کے اوپر بد دعا نہیں کرنا چاہیے. بہت نافرمان ہے اولاد, ٹھیک ہے آپ صبر کیجیے, آپ بد دعا مت کیجیے. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ تین دعائیں رد نہیں ہوتی, تین ایسی دعائیں ہیں جو کبھی اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا. دعوت المسافر, ایک آدمی سفر میں ہے اس کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا. وہ دعوت المظلوم, ایک آدمی پر ظلم ہوا ہے, اتیاچار ہوا ہے, انیائے ہوا ہے, اس کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا. وہ دعوت الوالد علی ولدہ, اور والد کی بد دعا اپنی اولاد کے خلاف اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا. اس میں دونوں پہلو ہیں, اولاد کو ڈرنا چاہیے اپنے والد کو, والدین کو ستانے سے, کہ اگر والدین نے بد دعا کر دی تو وہ بد دعا اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول کرے گا. اس میں اولاد کے لیے ایک سبق ہے کہ اپنی اولاد کو, اپنے والدین کو تکلیف نہ دیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ غلطی ہی سے صحیح والدین کے منہ سے بد دعا نکل جائے تو وہ بد دعا لوٹائی نہیں جاتی. اس میں ایک سبق تو اولاد کے لیے اور ایک سبق والدین کے لیے بھی, کہ غلطی سے اپنی زبان سے بد دعا مت نکال دو, اس لیے کہ تمہاری بد دعا جلدی قبول ہو. एक आदमी हज करने जा रहा है, हमारे यहाँ ये सिस्टम है ना, क्या बोलते हैं उसको, हज करने के टाइम दुआ लेते हैं है? और हज करके जब आते हैं तो दुआ देते हैं, है ना। ये दुआ लेना और देना क्या, ये कैसा है शरीयत में? आइए हदीस देखते हैं, इस हदीस से क्लियर हो जाएगा कि दुआ लेना और देना कैसा है। हजरत सफवान रजी अल्लाह तआला एक सहाबी हैं, इनकी बीवी का नाम था दर्दा, इनकी ससुराल थी मुल्क शाम। तो एक मरतबा ये मुल्क शाम गए तो अपने ससुराल गए, पता चला कि कभी कभी ससुराल जाना चाहिए। फअतैतु अबद दर्दाई, मैं अपने ससुराल गया और अपने ससुर अबू दर्दा से मिला, बीवी का नाम दर्दा है तो दर्दा के अब्बा यानी अपने ससुर से मिला, मिलने गया। फलम अजिद हूं, इत्तेफाक से ससुर साहब घर में नहीं थे। वह वजह तो उम्मत दर्दाई, मेरी सास हजरत उम्मे दर्दा रजी अल्लाह तआला वो मौजूद थी। तो हजरत उम्मे दर्दा ने मुझसे पूछा, अतुरीदुल हज्जल आम, क्या इस साल तुम्हारा हज करने का इरादा है? बोल तो नाम, मैंने कहा कि हाँ। कालत पद उल्लाह लना बिसे, देखो हज करने जा रहे हो, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखना, हमारे लिए भी भलाई की दुआ करना। अब देखिए एक औरत बोल रही है, नबी के जमाने में औरतें कितनी समझदार होती थी, हमारी माए बहने गौर करें, इतनी इतनी बात कह दिया कि हज करने जा रहे हो मेरे लिए दुआ करो, बात खत्म हो गई थी। अब दलील दे रही है अपनी बात की, पता चला कि नबी के जमाने में औरतें भी दलील देती थी, उनको भी हदीस याद रहती थी। हाँ तो पूरी तकरीर सुन के चली जाती है, जाके कहती मुनी साहब किस मौजू पर तकरीर कर रहे थे, सारी बातें सर के ऊपर से जा रही हैं। नबी के जमाने में औरतों का आईक्यू कितना फास्ट था, उनकी समझने की सलाहियत कितनी तेज थी कि हजरत उम्मे दर्दा एक बूढ़ी औरत है, हजरत सफवान की सास हैं, अपने दामाद से कह रही है तुम हज करने जा रहे हो मुझे अपनी दुआ में याद रखना, उसके बाद दलील दे रही है। फइन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौल, इसलिए कि मैंने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना। पता चला कि सहाबा का तरीका यही था कि अपने अमल में हदीस को दलील बनाते थे, कोई नहीं कहते थे कि हमारे अब्बा ऐसा करते थे, हम लोग ऐसा करते चले आए हैं। लोग बोलते ना, अरे भाई नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो चाहे जैसे पढ़ो, नीचे हाथ बांधो ऊपर बांधो मत बांधो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नमाज पढ़ो। क्यों नहीं फर्क पड़ता भाई, फर्क पड़ता है। सहाबे किराम अपने अमल के लिए हदीस की दलील देते थे। हजरत उम्मे दर्दा ने अपने दामाद से कहा कि तुम मेरे लिए दुआ करना, आप दलील दे रही हैं, क्या दलील दे रही हैं? कहती हैं मैंने अल्लाह के नबी को यह फरमाते हुए सुना, दावतुल मरइल मुस्लिम लिअखीहि बिज़हरिल गई, जब कोई मुसलमान अपने भाई के लिए पीठ के पीछे दुआ करता है। बड़े गौर से सुनिएगा, और हमारी माए बहने खासतौर से सुने, इसलिए कि बयान करने वाली एक औरत है और मुस्लिम शरीफ की हदीस है। जब कोई मुसलमान अपने भाई के लिए पीठ पीछे दुआ करता है, मुस्तजाबतन, तो वो दुआ जरूर कबूल होती है। पीठ पीछे गीबत करने वाले आज बहुत हैं, पीठ पीछे दुआ कौन करता है? हमारे मुंह पर तो लोग तारीफ करने गए, मौलाना आपकी तकरीर बड़ी अच्छी, अल्लाह ताला आपका इल्म और इजाफा करे, आपके इल्म में और बरकत। सामने दुआ करना आसान है, पीठ पीछे कौन दुआ करता है? पीठ पीछे बुराई करने वाले हजार हैं, पीठ पीछे गीबत करने वाले हजार हैं। कहां पहुंच गया हमारा मुआशरा, कहां चला गया हमारा समाज? अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, दावतुल मुस्लिमी लिअखीहि बिज़हरिल ग़ैर मुस्तजाबा, एक मुसलमान अपने भाई के लिए जब पीठ के पीछे दुआ करता है तो वो दुआ जरूर कबूल होती है। इन द रातही मलकुन मुअक्कलुन, और जब कोई मुसलमान अपने भाई के लिए पीठ पीछे दुआ करता है तो अल्लाह तबारक व तआला अलग से एक फरिश्ता मुकर्रर कर देता है। हाय हाय क्या फजीलत है, आम आदमी दुआ करे तो फरिश्ता नहीं आता, लेकिन अपने मुसलमान भाई के लिए दुआ कर रहे हो पीठ के पीछे तो एक फरिश्ता अलग से तय किया गया है। अब फरिश्ते का काम क्या है सुनिए, कुल्लमा दाल अखी बेखैर, जब कोई मुसलमान अपने भाई के लिए पीठ पीछे दुआ करता है, قال الملك المؤكل به, तो वो फरिश्ता जो अल्लाह ताला ने तैनात किया है वो फरिश्ता आमीन कहता है, वो फरिश्ता आमीन कहता है, और आमीन कह के चुप नहीं हो जाता, कहता है वह लका बेमिसलिन, जो तू अपने भाई के लिए दुआ कर रहा है वो चीज अल्लाह ताला तुझे भी दे। इससे बड़ा फायदा कहते, हमने अपने मुसलमान भाई के लिए दुआ की, अल्लाह ताला वो चीज हमारे मुसलमान भाई को भी देगा, हमें भी देगा, और हमारी वो दुआ कबूल भी होगी। इसको कहते हैं कि चारों तरफ से आदमी फायदे में, इसलिए पीठ पीछे अपने اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے خیرخواہوں کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے. اچھا، دعا کیسے کرنا چاہیے؟ چلا چلا کے کرنا چاہیے یا بہت چپکے چپکے کرنا چاہیے؟ دعا کا کیا انداز ہونا چاہیے؟ یہ بھی ایک سوال ہے. اب بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے دعا کر رہے ہیں، بڑا تیز تیز آواز آ رہی ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی. بہت سے لوگ دعا کر رہے ہیں، آواز نہیں آ رہی. تو دعا کا کیا شرعی طریقہ کیا ہے؟ دعا آدمی چلا چلا کے کرے، آہستہ کرے، کیسے کرے؟ آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں. اب بڑی پیاری حدیث ہے، امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ اس حدیث کو کتاب القدر میں لائے ہیں، جہاں تقدیر کا بیان ہے. اب پہلے حدیث سنیے، پھر میں بتاؤں گا کہ اس کو تقدیر کے باب میں کیوں لائے ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ ایک غزوے میں گئے، ایک جنگ میں گئے، ایک جہاد میں گئے. فجعلنا لا نسعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نحبط في وعد الا رفعنا اصواتنا بالتقدير. جب بھی ہم کسی اونچی جگہ پر چڑھتے یا ہم کہیں سے اترتے تو ہم اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے. ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتے رہتے. پکنک منانے گئے ہیں، مان لیجئے شملہ گئے ہیں، منالی گئے ہیں، تو وہاں تو خالی کیمرے سے فوٹو آدمی کھینچتا ہے نا، وہاں کون اللہ کو یاد کرتا ہے. کہ صحابہ کرام کہیں جاتے تھے، کسی پہاڑ پر چڑھے اللہ کا نام لے رہے، کہیں سے اترے اللہ کا نام لے رہے اور آواز بلند ہے، رفعنا اصواتنا، آواز بلند اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہے ہیں. جب صحابہ کرام چلا کے اللہ اکبر کہہ رہے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگوں سنو، اربعوا علی انفسکم، اپنے اوپر ترس کھاؤ، نہ گلا پھاڑ کے چلانے کی ضرورت نہیں، اربعوا علی انفسکم، چلانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اوپر رحم کرو، اپنے اوپر ترس کھاؤ. فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا، تم کسی بہرے سے دعا نہیں کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ بہرا نہیں ہے، تم کسی بہرے کو نہیں پکار رہے ہو. وَلَا غَائِبًا، اور کسی ایسی ہستی کو نہیں پکار رہے ہو جو غائب ہے، اللہ تعالیٰ تو موجود ہے اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی قدرت کے اعتبار سے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، اِنَّمَا تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا، تم ایسی ذات کو پکار رہے ہو جو سننے والی ہے، جو دیکھنے والی ہے. یعنی اللہ کے نبی نے اس کو ناپسند کیا کہ کوئی چلا چلا کے دعا کرے. تو اس سے کیا سبق ملا؟ کہ بہت زیادہ چیخ چلا کے، چیخ پکار کر کے دعا نہیں کرنا چاہیے، دعا میں آواز آہستہ ہونی چاہیے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے کہا کہ اے عبداللہ ابن قیس، حضرت ابو موسیٰ اشعری کا اصلی نام عبداللہ ابن قیس تھا، تو کہا کہ اے عبداللہ ابن قیس، الا اعلمک کلمۃ ہی من کنوز الجنہ، کیا میں تمہیں ایسا کلمہ نہ سکھا دوں جو جنت کا خزانہ ہے؟ یہ بھی نبی کا ایک انداز. نبی صحابہ کو کوئی بات ڈائریکٹ بتا سکتے تھے، لیکن پہلے شوق دلاتے، کہتے تو ایسی چیز نہ بتا دوں جو جنت کا خزانہ ہے. اب کون مسلمان ہوگا جو کہے گا کہ نہیں، ہمیں نہیں جاننا جنت کا خزانہ کیا؟ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا، بلا یا رسول اللہ، ضرور بتائیے آپ. تو آپ نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھا کرو، یہ پڑھتے رہو گے، جنت میں تمہارا خزانہ بھرتا رہے گا، یہ جنت کا خزانہ ہے. اب آپ غور کیجئے، پوری حدیث میں کہیں تقدیر کا نام و نشان نہیں، اور امام بخاری اس کو تقدیر کی کتاب میں لائے. جانتے ہیں امام بخاری سے کیا ثابت کر رہے ہیں؟ یہی جو آخری جملہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اسی کا تعلق تقدیر سے. لا حول ولا قوت الا باللہ کا کیا مطلب ہوا؟ کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں، کسی کے پاس کوئی تدبیر نہیں ہے، کوئی اس کی پلاننگ کامیاب نہیں ہو سکتی، الا باللہ، مگر وہی جو اللہ چاہے. یعنی تقدیر کے آگے سب کے ہاتھ بندے. ایک انسان اپنی تقدیر میں جو لکھا ہے اس سے ایک قدم نہ آگے بڑھ سکتا ہے نہ پیچھے بڑھ سکتا ہے. کاروبار میں خاص طور سے ہمیں یہ نقطہ یاد رکھنا ہے. ہم کاروبار کر رہے ہیں، ایک آدمی پاور لوم کا کاروبار کر رہا ہے، ایک آدمی وارپین کا کر رہا ہے، ایک آدمی کی دکان. اب آدمی سوچتا ہے، یار فلاں کاروبار کر لیتا تو اس میں مجھے زیادہ کمائی ہو جاتی. ٹھیک ہے، آپ اسباب اپنائیے، آپ محنت کیجیے، آپ کوشش کیجیے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ آپ کے تقدیر میں جتنی روزی لکھی ہے وہ آپ کو مل کر رہے گی. کائنات کی کوئی طاقت اس روزی کو آپ سے چھین نہیں سکتا، کم نہیں کر سکتا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس لیے اس حدیث پاک کو تقدیر کی کتاب میں لائے. اچھا، بہت سے لوگ بڑی الٹی سیدھی دعا کرتے ہیں. دعا میں حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب سے دعا کرو گڑ گڑاتے ہوئے, سینہ تان کے تکبر گھمنڈ کے ساتھ اللہ سے دعا نہیں کرنا ہے. اسی لیے حج کے میدان میں دیکھیے آپ, حج کے موقع پر جتنے حاجی ہیں سب ننگے سر ہیں کہ نہیں, ننگے سر سب ننگے سر, اور سب کے کپڑے بغیر سلے ہوئے ہیں, سب کے کپڑے احرام کی شکل میں ایک سادہ کپڑا ہے. اس سے زیادہ سادگی اور اس سے زیادہ عاجزی کیا ہو سکتی ہے؟ سعودی عرب کا بادشاہ بھی اگر حج کرے گا تو شیروانی پہن کے نہیں کر سکتا, اس کو بھی احرام پہننا پڑے گا. میں بنارس میں تقریر کر رہا ہوں, اتنی اونچی اونچی ٹوپی پہن رہا ہوں, لیکن حج کرنے جاؤں گا تو سر پہ گول ٹوپی بھی نہیں لگا سکتا حج کے دوران. یہ عاجزی کا ایک اظہار ہے. تو دعا کرتے ہوئے آپ کو عاجزی ظاہر کرنا اپنے پروردگار سے, گڑ گڑانا ہے وہ خفیہ, اور جہاں تک ممکن ہو دعا جو ہے خفیہ کرو. خفیہ ہم لوگ اردو میں بھی خفیہ بولتے ہیں نا, یعنی پبلک پلیس میں دعا کرنے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ آپ اکیلے میں دعا کرو, اللہ کے پھر تنہائی میں اللہ کو یاد کرو. اور اگلا جو جملہ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا, انہ لا یحب المعتدین, اللہ تعالیٰ دعا میں حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اب جیسے آپ سیدھے سیدھے یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا کرے, آپ کو یہ دعا کرے کہ اے اللہ ہمیں جنت میں پان کھلا, ہاں ہمیں جنت میں ایسی بلڈنگ عطا فرما, ہاں ایسے بھی دعا کرنے والے ہیں, یہ ہے حد سے تجاوز. یا بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں مسجدہ مقفہ بنا بنا کے دعا, یا اللہ یہ کر یہ کر یہ کر, ایک پوری جو ہے جیسے شاعری پڑھ رہے ہیں سیٹنگ پوری کیے ہوئے ہیں, یہ چیز غلط ہے. آئیے ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو, اور اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام کتنا غلط اس کو سمجھتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مغفل ایک صحابی ہیں, انہوں نے اپنے بیٹے کو دعا کرتے ہوئے سنا, بیٹا دعا کر رہا ہے, سنیے صحابی کا بیٹا دعا کر رہا ہے, اللهم اني اسالك القصر الابيض عن يمين الجنه اذا دخلتها, اے اللہ جب میں جنت میں جاؤں تو جنت کے داہنی سائیڈ میں ایک سفید رنگ کا محل عطا فرما. یہ دعا کر, جب میں جنت میں جاؤں تو جنت کے داہنی سائیڈ میں القصر الابيض, ایک وائٹ ہاؤس مجھے عطا فرما, ایک سفید محل عطا فرما. حضرت عبداللہ ابن مغفل نے سنا بیٹا یہ دعا کر رہا ہے, قال اي بني, کہا اے میرے بیٹے, صل اللہ الجنت وتعوذ به من النار, ارے مانگنا ہے تو جنت مانگ اور پناہ مانگنی ہے تو جہنم سے پناہ مانگ. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, اس لیے کہ میں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے, انه سيكون في هذه الامه قوم يعتدون في الطهور والدعاء, آنے والے زمانے میں جب قیامت قریب ہوگی تو ایسے لوگ آئیں گے جو دعا کے معاملے میں اور طہارت کے معاملے میں حد سے تجاوز. کچھ لوگ وضو کرنے بیٹھ جاتے ہیں تو آدھا گھنٹہ لگتا ہے, ایسا وہ ہاتھ دھو رہے ہیں, صاف پوری ٹنکی جب تک خالی نہ ہو جائے ان کا وضو کمپلیٹ نہیں ہوتا. کچھ لوگ طہارت میں غلو کرتے ہیں, کچھ لوگ دعا میں غلو کرتے ہیں, کہیں چندہ ہو رہا ہو مسجد میں دیکھیے کیسی کیسی دعائیں کرتے ہیں, یا اللہ ان کی قبر کو جو ہے نور سے بھر دے, گلاب کے پھول سے بھر دے, اس سے بھر دے اس سے بھر دے, سیدھے سیدھے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے. دعا میں حد سے تجاوز کرنا اس سے منع کیا گیا. اچھا اگر کوئی انسان یہ دعا کرے کہ اے اللہ جو تجھے آخرت میں مجھے سزا دینی ہے وہ دنیا ہی میں دے دے, آخرت کا عذاب دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ دے دے تاکہ آخرت میں بچ جائے, ایسی دعا کرنا صحیح ہے کیا؟ صحیح نہیں ہے. کیوں؟ آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں, مسلم شریف کی حدیث ہے. حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمان کی عیادت کرنے کے لیے, اس سے پہلا سبق تو یہ ملا کہ عیادت کرنا چاہیے اپنے مسلمان بھائی کی تیمارداری, کوئی بیمار ہے, یہاں تو اپنے سگے رشتے دار بیمار رہتے ہیں لوگوں کو ٹائم نہیں ملتا, بیماری کے 20 دن بعد پتہ لگتا ہے کہ ارے چچا بیمار ہے, ایک ہی گھر میں رہتے ہیں لیکن اتنے بزی ہیں اتنے مصروف ہیں کہ ان کو پتہ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا کام تھا, ان سے زیادہ بزی ہیں کیا ہم؟ اللہ کے نبی سے زیادہ نعوذ باللہ ہم بزی ہیں نہیں, آپ کے پاس سینکڑوں کام تھے, لیکن آپ کا کوئی صحابی بیمار ہو جاتا تھا, یہاں صحابی کا نام بھی نہیں لیا گیا, ان رجل من المسلمین, ایک مسلمان بیمار تھا, کوئی بڑے صحابی ہوتے تو نام ہوتا کہ حضرت عمر بیمار تھے, حضرت ابو بکر بیمار تھے, نام نہیں لیا گیا, اس کا مطلب کہ کوئی عام صحابی تھے, لیکن اللہ کے نبی گئے, ٹائم نکالا اس کے. آپ گئے تو دیکھا کہ بالکل کمزور ہو گئے. فسارا مثل الفرق, بیچارے ایک دم چوزا کی طرح, مرغی کے بچہ کی طرح ہو گئے, تم کمزور ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے مزاج شناس تھے, آپ نے دیکھا کہ ان کی حالت اتنی خراب ہے تو آپ نے جاتے ہی ایک سوال کیا. کیا سوال کیا؟ هل كنت تدعو بشيء, یہ بتائیے آپ کوئی دعا کرتے تھے؟ او تسأله إياه, یا اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتے تھے؟ تو صحابی نے کہا کہ ہاں میں مانگتا تھا, میں ایک دعا کرتا تھا. کیا دعا کرتا تھا؟ اب صحابی اپنی دعا پڑھ کے سنا رہے ہیں, اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا, اے اللہ جو سزا تو مجھے آخرت میں دینا چاہتا ہے وہ دنیا ہی میں دے دے. یہ دعا کرتے ہیں. اسی کا انجام تھا کہ بالکل مرغی کے بچے کی طرح. تو اللہ کے نبی نے فرمایا سبحان اللہ. اس سے یہ پتہ چلا کہ کسی چیز پر تعجب ہو تو سبحان اللہ کہا جا سکتا ہے. یہاں تقریر پہ سبحان اللہ ہو, سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز پر تعجب کا اظہار کرتے تھے, حیرت کا اظہار کرتے تھے, کوئی ونڈرفل چیز دیکھتے تھے, تب آپ سبحان اللہ کہتے. تو آپ نے کہا سبحان اللہ, لا تطیقہ ولا تستطیعہ, یہ دعا تم کیسے کر سکتے ہو, تم اس کی طاقت نہیں رکھتے. یہ دعا نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں جو سزا دینا چاہتا ہے وہ دنیا ہی میں دے دے. کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ پتا نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں کیسی سزا دے گا. یہ دعا نہیں کرنی چاہیے. لا تطیقہ, تم اس کی طاقت نہیں رکھتے. آپ نے فرمایا دعا کرنا ہے تو یہ کرو, اللہم آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار, اے اللہ دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما, آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما, اور جہنم کے عذاب سے بچا. آپ نے فرمایا یہ دعا کیا کرو. اس کے بعد آپ نے صحابی کے لیے دعا کی, اللہ تعالیٰ نے صحابی کو شفا دے دیا. یہ ہے میرے بھائیو دعا کے کچھ اہم آداب. دعا کرتے ٹائم انسان کو اپنے سے اسٹارٹنگ کرنا چاہیے. زمانے کے لیے دعا کر رہے اپنا نام ہی نہیں لے رہے, پہلے اپنے لیے دعا کرنا چاہیے. حضرت عبید ابن کعب کہتے ہیں ترمذی شریف کی صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے لیے دعا کرتے تھے, کان اذا ذکر احدن, جب آپ کسی کے لیے دعا کرتے تھے, بدا بنفسہ ہی, تو پہلے اپنے سے شروع کرتے تھے. تو دعا جب آدمی کرنے بیٹھے تو پہلے اپنے لیے کرے, اپنے بال بچوں کے لیے کرے, اپنے قریبی لوگوں کے لیے کرے, اس کے بعد اور لوگوں کے لیے کرے. تو آج کی اس تقریر میں ہم لوگوں نے جو بنیادی پوائنٹس جو ہم نے سیکھے اور جو جانے, پہلی چیز دعا میں جلد بازی کرنا ٹھیک نہیں, بار بار دعا کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کب قبول کرے اللہ تعالیٰ کو بہتر پتا ہے. ہماری دعا اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں کب بہتر سمجھتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کو مشورہ دینے کی ضرورت نہیں, دعا برابر کرتے رہنا چاہیے. دعا میں لٹکانا نہیں چاہیے کہ اللہ اگر تو چاہے تو دے دے, کنفرم دعا کرنا چاہیے. حرام کمائی کے ساتھ دعا نہیں کرنا چاہیے. دعا ان اوقات میں کرنا چاہیے جن اوقات میں دعا قبول ہونے کی بات حدیثوں میں کہی گئی ہے. ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا چاہیے, قبلہ رخ ہو کر دعا کرنا چاہیے. بعض حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ باوضو ہو کے دعا کرنا چاہیے, اور اس کے بعد جب دعا کرے تو آدمی دعا میں پہلے سورہ فاتحہ پڑھے یا اللہ تعالیٰ کی اپنی زبان میں حمد و ثنا بیان کرے, اس کے بعد اللہ کے نبی کے اوپر درود بھیجے. دعا میں آدمی پہلے اپنے سے اسٹارٹنگ کرے. یہ تمام باتیں آج ہم نے سیکھی, یہ مختصر طور پر دعا کے کچھ احکام و آداب تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اپنی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں دعا میں, نماز میں, ہر چیز میں اپنے نبی کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہم سب کو جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر زندہ رکھے, اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.